میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جبین ساقی۔ کسی کی یاد میں ہے مضطرب جان حزین ساقی، کسی کی یاد میں ہے مضطرب جان حزین ساقی، غریباں چاک ہے اشکوں سے تر ہے آستین ساقی، غریباں چاک ہے اشکوں سے تر ہے آستین ساقی۔ کسی کی یاد میں ہے مضطرب جانِ حزین ساقی، غریباں چاک ہے اشکوں سے تر ہے آستین ساقی۔ توجہ تیری مجھ پر تام شاید ہو گئی ہے اب، توجہ تیری مجھ پر تام شاید ہو گئی ہے اب، خلش دل سے جو ایک پل کو بھی اب جاتی نہیں ساقی، خلش دل سے جو ایک پل کو کبھی جاتی نہیں ساقی، عجب لذت تیری آغوش رحمت میں ملی دل کو، عجب لذت تیری آغوش رحمت میں ملی دل کو، نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جبین ساقی، نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جبین ساقی، عجب لذت تیری آغوش رحمت میں ملی دل کو، نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جبین ساقی۔ کسی کی یاد میں ہے مضطرب جانِ حزین ساقی، غریباں چاک ہے اشکوں سے تر آستین ساقی۔ دکھا دوں تجھ کو اپنے عشق و مستی کا ابھی عالم، دکھا دوں تجھ کو اپنے عشق و مستی کا ابھی عالم، تو پہلے ہاتھ پر رکھ دے شراب آتش ساقی، تو پہلے ہاتھ پر رکھ دے شراب آتش ساقی۔ دکھا دوں تجھ کو اپنے عشق و مستی کا ابھی عالم، تو پہلے ہاتھ پر رکھ دے شراب آتش ساقی۔ دلائی تو نے جو میں شبلی و عطار و رومی کو پلائی تو نے جو میں شبلی و عطار و رومی کو میرے حصے میں درد جام بھی کیا اب نہیں ساقی میرے حصے میں درد جام بھی کیا اب نہیں ساقی پلائی تو نے جو میں شبلی و عطار و رومی کو میرے حصے میں درد جام بھی کیا اب نہیں ساقی کسی کی یاد میں ہے مضطرب جان حزین ساقی غریباں چاک ہے اشکوں سے تر ہے آستین ساقی بفیض عشق تیری یاد میں یہ حال ہے دل کا بفیض عشق تیری یاد میں یہ حال ہے دل کا میرے اشکوں سے تر ہے آج تیری سرزمین ساقی میرے اشکوں سے تر ہے آج تیری سرزمین ساقی بفیض عشق تیری یاد میں یہ حال ہے دل کا میرے اشکوں سے تر ہے آج تیری سرزمین ساقی میرے اشکوں سے تر ہے آج تیری سرزمین ساقی مقام قرب کی لذت اگر کر دے عیاں دل پر مقام قرب کی لذت اگر کر دے عیاں دل پر مجھے پھر من و سلوا ہو میری نانی مجھے پھر من و سلوا ہو میری نانے جوی ساقی نانے جوی کے معنی سوکھی روٹی مقام قرب کی لذت اگر کر دے عیاں دل پر مقام قرب کی لذت اگر کر دے عیاں دل پر مجھے پھر من و سلوا ہو میری نانی جوی ساقی مجھے پھر من و سلوا ہو میری نانی جوی ساقی عبس کرتا ہے ناصح مجھ کو تعلیم جہانداری عبس کرتا ہے ناصح مجھ کو تعلیم جہانداری تعلیم جہانداری سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ دین بھی کر لو اور کچھ دنیا کو بھی نبھا لو یعنی نماز روزہ زکوٰۃ کر لو بس اور جو فرائض ہیں اور باقی دین باقی لوگوں کی رعایت کرو اگر وہ گناہ کی تقریب میں بلائیں چلے جاؤ، ان کا دل رکھو، اور جو بھی رسومات اور جو بھی معاملات دنیا کے ہیں اس کو بھی نبھاتے رہو جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں. تعلیم جہاں داری یہ ہے جو کہ جائز نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ مخلوق کی طاعت جائز نہیں ہے. مخلوق کہے، رشتہ دار کہیں، والدین کہیں کہ حرام کام کر لو، مخلوط اجتماع میں شرکت کرو ہماری خاطر سے، ہم تمہارے رشتہ دار ہیں، ہم تم سے محبت رکھتے ہیں، وہاں لیکن اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، وہاں پر ان کی رعایت جائز نہیں ہے. بلکہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا سب سے بڑا رشتہ کس سے ہے، اپنے مالک سے، اپنے رب، اپنے پالنے والے کا رشتہ ہم بھول چکے ہیں، اس سے انحراف کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے اور یہ بے وفائی ہے. سب سے بڑا رشتہ ہے، اس کی رعایت نہ کرنا بڑی بے وفائی اور گستاخی کی بات ہے. یہ تعلیم جہاں داری، ناصح معنی نصیحت کرنے والا. دنیا دار لوگ نصیحت کرتے ہیں کہ بھئی ہم تمہیں نماز روزہ زکوٰۃ سے نہیں روکتے، حج کر لو، عمرہ کر لو، سب کام کر لو، لیکن ہمارے ساتھ گناہ میں بھی شریک ہویا کرو. ان کو جواب دے دے کہ ہمارے مالک کی نافرمانی میں ہم تمہاری اطاعت نہیں کر سکتے. سب سے بڑا رشتہ ہو، کتنا بھی رشتہ یاد دلائیں کہ ہمارا تمہارا یہ رشتہ، بچپن سے ساتھ کھیلے بڑے ہیں، ہمارا خیال کرو. ان سے کہہ دو کہ سب سے بڑا پیدائشی رشتہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے، ہمارے مالک ہمارا پالنے والا وہ ہے، ہم اپنے پالنے والے سے بے وفائی نہیں کر سکتے. حضرت فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی یہ تعلیم بیکار نصیحت کرتا ہے. عبد کرتا ہے ناصح مجھ کو تعلیم جہاں داری، عبد کرتا ہے ناصح مجھ کو تعلیم جہاں داری، مجھے جب ہوش اپنا ہی یہاں باقی نہیں ساقی، مجھے جب ہوش اپنا ہی یہاں باقی نہیں ساقی، عبد کرتا ہے ناصح مجھ کو تعلیم جہاں داری، مجھے جب ہوش اپنا ہی یہاں باقی نہیں ساقی. کہاں اختر کہاں یہ ذکر جام و ساغر و مینا. مگر یہ جو بات میں نے پہلے کہی ہے کہ اب میں رشتہ دار ہوں، والدین ہوں، کوئی بھی تعلق والے ایسی تقریب میں یا ایسی جگہ شرکت کی دعوت دیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، وہاں ان کو جواب دے دے، تو جواب کے بھی طریقہ ہوتا ہے، آداب ہوتے ہیں، رعایت ہوتی ہے رشتے کی. یہ ان کے ساتھ بدتمیزی یا بد اخلاقی یا جذباتی پن سے بات نہ کریں، بلکہ بہت حکمت اور مصلحت حکمت کے ساتھ اور ان کے تعلق کے آداب کی رعایت کے ساتھ ان سے بات کریں، اور اپنے آپ کو نیچا سمجھ کے بات کریں. یہ نہیں کہ وہ اگر ایسی کوئی نامناسب بات کہیں تو ان کو حقیر سمجھنے لگے، بلکہ ان کو جواب بھی دے تو حقیر اپنے آپ کو ہی سمجھے، ان کو پھر بھی اپنے سے اچھا سمجھے. یہ نہیں کہ کوئی کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھا تو اپنے سے کمتر سمجھنے لگے اور اپنے کو برتر سمجھنے لگے. ہر بات کی کہنے کی حکمت ہونی چاہیے. ہمارے حضرت قطب زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں کراچی، الحمدللہ. وہ یہی فرماتے ہیں کہ دین کو حسن اخلاق سے پیش کرو. ادعو الی ربکم، ہاں ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. جزاک اللہ. یا اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ, یعنی نیک بات پیش کرو, دین پیش کرو. یہ جواب دینا بھی اسی میں آتا ہے, دین پیش کرو تو حکمت کے ساتھ پیش کرو, اور موعظۃ حسنہ یعنی حسن اخلاق سے پیش کرو, نرم بات کرو, قول اللینہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا ایمان لانے کی دعوت دینے کے لیے. فرعون کتنا بڑا کافر تھا اور موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے نبی تھے, اللہ کے نبی تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ نصیحت فرمائی کہ اس سے نرم بات کرنا تاکہ دین کی طرف راغب ہو. اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرایا بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور وحدانیت کی بات کی. ان کو بھی حکم ہوا. ایک مولوی صاحب نے کسی صاحب کو بہت برا کہہ دیا, کوئی برے عمل میں مبتلا تھے کوئی گناہ میں, تو ان کو برا کہہ دیا. تو وہ بھی سمجھدار تھے, انہوں نے کہا کہ میں فرعون سے فرعون نہیں ہوں اور آپ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں, آپ مجھ سے نرم بات کیجئے. حالانکہ وہ دیہاتی تھا لیکن صحبت بزرگوں کی اٹھایا ہوا تھا, کسی غلطی میں مبتلا ہو گیا. اس کو جو بے صحبت کے لوگ ہوتے ہیں ویسے واز نفرت آمیز واز کرتے ہیں, وہ گناہ گاروں سے نفرت پیدا کرتے ہیں, گناہ گار اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے. وہ ایسے واز کہنا جائز نہیں جس میں گناہ گاروں کی تحقیر ہو, گناہ گاروں کی ذلت ہو. اور اسے اس شخص کو واز کہنا جائز نہیں ہے کہ جو اپنے کو برتر سمجھے اور گناہ گاروں کو ذلیل سمجھے, کم تر سمجھے, اس کے لیے تبلیغ حرام ہے. بلکہ جب واز کہے تو اگر اس طرح کہہ سکے کہ اپنے کو سب سے کم تر سمجھے اور دوسروں کو مخاطب کو اپنے سے اچھا سمجھے, تب اس کے لیے تبلیغ جائز ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سبق دے دیا قرآن پاک میں. یہ میرے مرشد قطب زمان عارف اللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہ ملینا, جو بنگلہ دیش سے کراچی تشریف لائے ہوئے ہیں, انہوں نے یہ سب باتیں سکھلائی کہ دین کو نرمی سے پیش کرنا چاہیے اور اپنے کو کمتر سمجھ کے اور سامنے والے کو اپنے سے اچھا سمجھ کے, اپنے کو کمزور اور عاجز ظاہر کر کے حسن اخلاق سے ان کو دین پیش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سبق ہمیں دے دیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے ہم سے جو کوتاہی ہوئی. یہ اتنا بڑا سبق قرآن پاک میں ہے, مگر سبق تو جب حاصل ہو جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں سمجھیں اور اس کی باتوں پہ عمل کریں, اور یہ سب باتیں صحبت اولیاء میں نصیب ہوتی ہیں. ورنہ پڑھتے تو ہم بھی تھے قرآن پاک, لیکن ترجمہ بھی پڑھ لے لیکن اس طرف ذہن نہیں جاتا. جب ہم کسی منصب پہ بیٹھتے ہیں, ممبر پہ بیٹھتے ہیں, تو ان سب باتوں کو بھول جاتے ہیں. حالانکہ اتنے بڑے اللہ تعالیٰ ہیں, ان کیسی عظمت ہے, کیسی بڑائی ہے, پھر بھی وہ دین کو نرمی سے پیش کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ ادعو الى ربکم الى سبیل ربکم بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. اور اس کو دین کو نرمی سے پیش کرو, حسن اخلاق سے پیش کرو اور حکمت کے ساتھ پیش کرو. عمل میں کمزوری نہ ہو, عمل تو مضبوط رکھو. لاکھوں دھمکیاں دیں, لاکھوں سے تمہاری خوشامد کریں, لاکھوں تمہیں جتلائیں اپنے رشتہ اپنے معاملات, لیکن عمل میں اٹل رہو. یہ حکمت اور نرمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے باتوں میں آ جاؤ, بلکہ ان کو جواب دینے کا طریقہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب دین پیش کرو تو نرمی اور حکمت کے ساتھ, حسن اخلاق کے ساتھ پیش کرو, عمل میں کمزوری نہ ہو.
عبث کرتا ہے ناصر ہے مجھ کو تعلیم جہاداری,
مجھے جب ہوش اپنا ہی یہاں باقی نہیں ساقی. ایک واقعہ یاد آیا ہے لاہور, میرے مرشد اول سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سفر ہوا. وہاں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ریس کورس گراؤنڈ میں واک کرنے تشریف لے گئے تھے. وہاں یہ ایک صاحب واک کرنے آئے ہوئے تھے, ان کی داڑھی نہیں تھی, لیکن حضرت والا اور ان کے احباب کو دیکھ کر بہت متاثر ہو گئے, بہت محبت سے حضرت کو دیکھنے لگے. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے قادم خاص صوفی شمیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگے کہ یہ کون صاحب ہیں. حضرت نے انہوں نے بتلایا کہ حضرت کراچی سے تشریف لائے ہیں, بہت بڑے اللہ والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آئیے آپ کی میں ملاقات کرا دیتا ہوں. تو وہ ڈرنے لگے, انہوں نے کہا میری داڑھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, ڈرے نہیں, آئیے آپ حضرت سے مل لیجئے. جب حضرت سے ملے تو صوفی شمیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے عرض کیا, یہ پورا قصہ اپنی زبان میں بتا رہا ہوں, کوئی کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو انہوں نے حضرت سے عرض کر دیا کہ حضرت یہ ڈر رہے تھے کہ ان کی داڑھی نہیں تھی تو آپ سے ملنے سے ڈر رہے تھے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے اور حضرت نے فرمایا کہ داڑھی نہیں ہے تو کیا ہوا, کھیت نہیں ہے مگر کھیتی تو ہے. فرمایا کہ آج داڑھی نہیں ہے, کل کو آ جائے گی. وہ اتنا متاثر ہوئے, بہت رونے لگے اور پھر کراچی بھی آئے تھے حضرت سے ملنے. ایسی محبت سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ دین سکھلاتے تھے. اور بھی قصہ ہے, ایک میرا بھی دوست بہت جگری دوست تھا, ایک دن میں نے اس کو خانقاہ میں دیکھا گلشن میں, وہ آیا ہوا تھا. وہ اس سے سلام دعا ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے اس سے کہا تم یہاں آیا کرو. اس نے کہا میں تو یہاں آتا ہوں مگر دور باہر ہی باہر سے چلا جاتا ہوں, داڑھی نہیں تھی, ہمت نہیں تھی ابھی. وہ میں نے کہا آؤ تمہیں میں حضرت والا سے ملاتا ہوں. میں سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے گیا, حضرت لیٹے ہوئے تھے اور بس وہ حضرت کے قریب اس کو لے گیا اور حضرت سے اس نے سلام عرض کیا. حضرت کا دائنا والا ہاتھ تو فالج تھا, بائیں ہاتھ سے حضرت نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا. جیسے ہی اس نے مسافر کیا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. حضرت نے مسافر فرماتے ہوئے اس کو بہت محبت سے دیکھنے لگے. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا, روتا ہی گیا. بہرحال کچھ بات نہیں ہوئی, نہ حضرت نے اس سے داڑھی کے لیے فرمایا نہ ہی کوئی اور نصیحت فرمائی. وہ رو دھو کے پھر آخر چلا گیا اور تھوڑے دن بعد پھر آیا تو اس کی پوری شرعی داڑھی تھی. ایسے ایک نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں قصے ہو چکے کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک سے محبت فرماتے تھے, اس کی کیسی بھی حالت ہو. اور یہی تعلیم دیا کرتے تھے کہ گناہ سے نفرت کرو لیکن گناہ گار سے نفرت جائز نہیں. اللہ کے بندے ہیں, یہ سب اللہ کا خاندان ہے, ان کی تحقیر جائز نہیں ہے. اللہ کے بندے ہیں, شاہزادے ہیں, شاہزادے. حضرت فرماتے تھے کہ اگر کوئی شاہزادہ اپنے منہ پر نادانی کی وجہ سے کالک مل لے تو کیا اس کو ہم حقیر سمجھیں گے, اس کا مذاق اڑائیں گے؟ بلکہ دل میں یقین ہوگا کہ جس وقت بھی یہ منہ دھو لے گا صابن سے, چہرہ پھر اس کا چمک جائے گا اور بادشاہ اس کو پھر اپنے قریب کر لے گا. یہی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون ہے کہ گناہ ہو جائے تو مایوس نہ ہو, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور رو رو کر ان کو منا لو, حتیٰ کہ رونے والی رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا لو, اس پہ بھی معافی کا اعلان ہے. تو اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے اور قریب کر لیتے ہیں, یعنی گناہ کرنے سے پہلے جس حالت میں تھا, گناہ کرنے کے بعد اللہ سے دور ہو گیا لیکن توبہ کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے جس حالت میں گناہ سے پہلے تھا اس سے اور زیادہ قریب ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں, پیارا بنا لیتے ہیں اور زیادہ قریب کر لیتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ توبہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے گناہوں کی کالک سے منہ کالا ہو گیا, تو توبہ جو ہے وہ اس سے سب پورا جسم, قلب و جان, دل بھی اس کا دھل گیا, جسم بھی اس کا دھل گیا, پھر پاک صاف ہو گیا, پھر شاہ کا مقرب ہو گیا.
عبد کرتا ہے ناصر ہے مجھ کو تعلیم جانداری, مجھے جب ہوش اپنا ہی یہاں باقی نہیں ساقی.
آخری شعر ہے,
کہاں اختر کہاں یہ ذکر جامو ساغر و مینا, کہاں اختر کہاں یہ ذکر جامو ساغر و مینا, کرم ہے تیرا ورنہ میں کسی لائق نہیں ساقی, کرم ہے تیرا ورنہ میں کسی لائق نہیں ساقی, کہاں اختر کہاں یہ ذکر جامو ساغر و مینا, کہاں اختر کہاں یہ ذکر جامو ساغر و مینا, کرم ہے تیرا ورنہ میں کسی لائق نہیں ساقی, کرم ہے تیرا ورنہ میں کسی لائق نہیں ساقی, کسی کی یاد میں ہے مغترب جانے حضی ساقی, غریباں چاک ہے اشکوں سے ترے آستی ساقی.
الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا کروڑوں کروڑوں شکر ہے میرے مرشد, میرے محبوب, فدا ہو ابھی و امی و روحی و قلبی, مرشدنا صدیق وقت مجدد دوران شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا, یہاں تشریف لائے جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان, حضرت تشریف لائے جمعے کے دن عصر سے مغرب قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے, حضرت نے یہاں کچھ چند منٹ بیان بھی فرمایا, بہت ہی نافع بیان ہے, جس کے پاس نہ ہو وہ لے لے, اور وہ ریکارڈ ہوا ہے بیان, وہاں سے لے کے اس میں ڈالا, ڈال کے اس کو سنانا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت سے متعلق مضمون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. حضرت نے فرمایا کہ ہر انسان میں اللہ, ہر مسلمان میں, ہر انسان میں اللہ کی محبت تو ہے, لیکن محبت کی تکمیل نہیں ہوئی, محبت کی تکمیل کر لو پھر دنیا میں سے نکل کے جائیں گے تو پھر موقع نہیں ملے گا, اور جو آدمی اللہ کی محبت لے کر نہ گیا دنیا سے, فرمایا کہ تجھی کو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا, دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کرنا ہے. فیکٹریاں، دکانیں اور کام کاج، یہ سب نظام کائنات تو ہے، یہ مقصود ذریعہ مقصود ہے، مقصود نہیں ہے. جو چیز مقصود ہوتی ہے انسان اسی کو ٹارگٹ بناتا ہے، اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے. اور کسی کا مقصود دنیا بنگلے ہیں، کسی کا مقصود کپڑا لتا ہے، کسی کا مقصود حسین لڑکیاں ہیں، کسی کا مقصود بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. ہمیں ایک سفر کے دوران ایک صاحب ملے، بڑے باشرہ تھے، جوان تھے، شادی شدہ بچے والے. مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے خاص دعا کرنی ہے. میں نے کہا شاید یہ ظاہر ہے بھائی، میں تو اللہ والا نہیں ہوں، لیکن بحروب ہے، نقل ہے، اللہ والوں کی ہے کرتا ٹوپی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے میں ایوب کو چھپایا ہوا ہے. لوگ نیک گمان کر لیتے ہیں، تو یہی خیال ہوتا ہے کہ یہی دعا سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ دیندار بنا دے، اللہ والا بنا دے، ہماری اولادوں کو اللہ والا بنا دے. میرا خیال تھا کہ یہی کہیں گے یا اس قسم کی بات. میں نے کہا بھائی کیا دعا کروں؟ کہنے لگے کہ مجھے میرے لیے دعا کر دو، مجھے لیکسس گاڑی مل جائے. میرے دل میں جو ہے وہ لرزہ طائی ہو گیا، یہ اللہ کیسی دعا کروا رہے ہیں. دنیا کمانا جائز ہے، جیب میں رکھنا جائز ہے، اور فرماتے ہیں کہ کام بھی ہو، کاروبار بھی ہو، لیکن دل میں یار ہو. دل میں تو اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی طلب ہونی چاہیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آخرت کو چاہتا ہے، آخرت کو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آخرت تو دیتے ہی ہیں، لیکن دنیا اس کے قدموں میں ذلیل ہو کے آتی ہے. اور جو آدمی سے محض دنیا کا طالب ہوتا ہے، دنیا کو مقصود بناتا ہے، دین کو پسے پوش ڈال دیتا ہے، اس کے دنیا اس کو ذلیل کرتی ہے، وہ دنیا کے آگے ذلیل اور آخرت سے بھی محروم رہتا ہے. طائف صاحب نے اسی کو فرمایا ہے کہ جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی، دنیا پہ جو مرے تھے کہیں کے نہیں رہے. تو کام کاج کیجئے، سارے رشتے نبھائیے، معاملات کو نبھائیے، لیکن دین کو مقدم رکھیے، ہر معاملے میں دین کو مقدم کیجیے، کہ ہر قیمت پہ دین کو مقدم کیجیے. دنیا کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے لیکن دین کا نقصان نہ ہو. ہماری فرض نماز جماعت سے نہ چھوٹے، ہماری سنتوں کا اہتمام نہ چھوٹے. چند سنتیں یاد کر لیا، بیت الخلاء میں جانا کس طرح ہے، دعائیں کس طرح پڑھنا ہے، مسجد میں کیسے داخل ہونا، باہر نکلنا ہے، یہ پڑھ بھی لیے ہیں، بعضوں نے پڑھ لیے ہیں، عمل نہیں ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ سنتیں تو 24 گھنٹے کی زندگی کی سنتیں ہیں. اس میں گفتگو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، اور اپنے سر سے لے کر پیر تک اپنے لباس کا اہتمام، بالوں کا انتظام، بالوں کی تزئین، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہمارے اخلاق حسنہ، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، انک لعلی خلق عظیم. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی بلند اخلاق عطا فرمائے تھے. تو وہ اخلاق کی ہم تعریف ہی نہیں جانتے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے تواضع کے ساتھ ملنا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یہ رعایتیں کرنا، اور ان کو کھانا پلانا، یہ ہے اخلاق. اخلاق کی تو تعریف اس میں اصلاح اخلاق رسالہ ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے، کتنے اخلاق لکھے ہوئے ہیں، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ اخلاق ان کو کہتے ہیں. مثلا توبہ کرنا، یہ ہے اخلاق. اب ان کے جو آپ کہیں گے کہ توبہ کرنے سے اخلاق کا کیا تعلق ہے، وہ سب اس میں پڑھنے سے ملے گا. ہم نے کبھی شاید ہی اٹھا کے اس کو دیکھا ہو اپنی اصلاح کی نیت سے. ہم نے 2 دفعہ یہاں وہ کتاب پڑھی، مگر اس کے متعلق کسی نے کوئی سوال جواب کوئی بات نہیں کی. تو یہ اخلاق ہم جانتے ہی نہیں. اخلاق ہے توبہ, اللہ کا خوف, اللہ کا شکر, اللہ سے امید, یہ اخلاق ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں یہ کیا اخلاق ہے, اس میں پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ یہ اخلاق ہے. غرض یہ کہ حسن اخلاق ہے, سنتوں کا طریقہ. ابھی کل ہم ایک جگہ حاضر ہوئے حضرت کے ساتھ, تو ایک صاحب جو ہے وہ حضرت نے دیکھا ان کو, ان کی داڑھی الجھی ہوئی تھی, وضو کرنے کے بعد نہ کنگا نہ کچھ, بے حال تھے. حضرت نے نصیحت فرمائی کہ ہم جو کہتے ہیں کہ دین میں سادگی ہے, سادگی کا مطلب ہم غلط سمجھتے ہیں. سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الجلول رہو, کپڑے میلے کچلے ہوں, پھٹے پرانے ہوں. ہاں اگر اللہ نے دیا نہیں تو اور بات ہے, لیکن جب اللہ نے دیا ہے تو اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھے, سنوار کے رکھے, طریقے سے رکھے. تو فرمایا کہ اس میں کنگھی کرو, اس میں تیل لگاؤ, اس کو کنگھی کرو, اچھے خوبصورت طریقے سے رہو. ان اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ تعالیٰ جمیل ہیں اور جمال کو پسند فرماتے ہیں. جمال سے مراد یہ نہیں کہ ہم میک اپ کریں اور بن سنور کے اپنے آپ کو دکھلانے کے لیے, اللہ کے لیے بن سنور کے رہیں, سنت طریقے کی وجہ سے بن سنور کے رہیں. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں اور اچھے جوتے پہننا پسند کرتے ہیں, تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمت الناس, یعنی کبر یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں, بنا سنوار کے رکھیں, بلکہ کبر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو حق ہی جانیں اور ان حق کا انکار کریں, حق بات پیش کی جائے اس کو تسلیم نہ کریں, اس کو تکبر کہتے ہیں. تو فرمایا کہ اب انہوں نے اسی وقت داڑھی میں کنگھی کی, پہلے تو داڑھی ادھر ادھر جا رہی تھی اور بال الجھے ہوئے تھے, بہت بڑی مشکل سے انہوں نے, میرے خیال مہینوں سے کنگا نہیں کیا تھا, یہ شاید کرتے ہی نہیں ہیں, ان کی عادت نہیں, بہت اللہ والے ہیں, مگر انسان میں کوئی کمزوری ہو جاتی ہے, اس کی جو شیخ کی شیخ کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ حسن کی تکمیل کر دیتا ہے, محبت کی تکمیل کر دیتا ہے. تو جب انہوں نے کنگی کی تو واقعی ان کے چہرے پہ ایسا نور آ گیا اور اتنے اچھی لگنے لگی داڑھی. اور میں دیکھو داڑھی کو مزین رکھو کہ دوسرا دیکھ کے کہے کہ بھائی واہ دین کتنا پیارا ہے, دین کتنا اچھا ہے, کیسے حسن سکھلاتا ہے. تو اب مونچھوں کو بعض لوگ کتراتے نہیں ہیں کئی کئی ہفتے, یہ اچھا نہیں ہے. اگر مجھے مونچھیں رکھنا جائز ہے تو مونچھیں رکھنی بھی ہیں تو اس کو بھی سلیقے سے رکھو کہ اوپر کا جو کنارہ ہے ہونٹ کا, یہ سفید کنارہ, وہ ڈھکنے نہ پائے, اس پر ایک لمحے کو بھی اس کے اوپر ذرا سا بال نہ آئے. کیا ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ اس حالت میں موت آ گئی, کیونکہ عادتاً صاف نہیں کرتے مونچھوں کو, بڑی بڑی رکھتے ہیں یا بڑھنے دیتے ہیں, پھر مہینے میں دو ہفتے میں کبھی کتر لیا. نہیں, اہتمام چاہیے ہر چیز میں, دین کا اہتمام چاہیے. اور اگر اس حالت میں موت آ گئی کہ مونچھیں بڑی ہوئی اور یہ لب کا کنارہ ڈھک گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا خطرہ ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ طویل مونچھ میں آتا ہے, داڑھی کے مونچھ کے بال کا اوپر کے ہونٹ کے یہ جو کنارہ ہے سفید, اس پر آ جانا طویل مونچھ میں شمار ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے کہ جس کے مونچھ لمبی ہوگی اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. خدا نخواستہ اسی حالت میں مر گئے تو اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے, اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے تو خدا نخواستہ شفاعت سے محرومی کا سبب. اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو, اپنی فائل کو درست رکھو, موت قریب ہے, اپنی حالت کو درست رکھو, اپنی فائل کو درست رکھو, مقدمات لے کر نہ جاؤ یہاں سے, آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے, آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے, تہمتیں چند سر اپنے دھر چلے, یعنی گناہ کر کر کے اپنا بوجھ بڑھا لیا, اور خدا تعالیٰ سے غفلت بھرتی تو وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. اپنے آپ کو ہر وقت مزین رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ کر پیار فرمائے، یہ میرا بندہ جو ہے یہ میرے نبی کی سنتوں کو اختیار کیے ہوئے ہے. تو جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو محبوب کی اداؤں کو اختیار کرتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اللہ کو اپنے نبی کی ادائیں اس قدر پیاری ہیں کہ ان کی اداؤں کو اختیار کرنے والا بھی محبوب ہو جاتا ہے. تو ایک لمحہ بھی جو ہے غفلت نہ ہو، اور اپنی فائل ہر وقت درست ہو. اگر زندگی میں پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، ان نمازوں کی قضا لازم ہے، وہ اس کا حساب لگاؤ کہ ہمارے ذمے کتنی نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں زندگی کا. اس کو آہستہ آہستہ کر کے، طریقہ یہی ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھ لو، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ نمازیں ادا ہو جائیں گی. اسی طرح کسی کا مال ذمے رہ گیا ہے، اس کے مال کی ادائیگی کرو، اس کو ڈھونڈو، اس کو مال اس کو پہنچاؤ، اور اگر نہیں ادا کر سکتے تو اس سے معافی تلافی کرو، اللہ سے بھی معافی مانگو. اسی طرح جو بھی معاملات اپنے ذمے ہیں اس کو بھی نکالنا ہے، درست کرنا ہے، اور اپنے زندگی کو مکمل طور پر سنت کے مطابق ڈھالنا ہے. اس کے لیے محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے. دنیا کے لیے ہم کتنی محنت کر لیتے ہیں، پڑھائی کے لیے، بچوں کی پڑھائی کے لیے کتنی بھاری بھاری ٹیوشن دیتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک پڑھائی کراتے ہیں، اور کیا کچھ ہم نہیں کرتے دنیا کے لیے. لیکن دین کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. دین کے لیے اتنا ہی وقت ہے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ لی اور کچھ کام کر لیا. دین کو سیکھنا ہے، سیکھنے کے لیے محنت کرنی ہے، اور اس کو وقت دینا ہے، مال بھی خرچ کرنا ہے، سب کام کرنے، تب کہیں جا کے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، صحبت اولیاء کا زیادہ سے زیادہ اہتمام. کیونکہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا اصل ذریعہ یہی ہے، اہل اللہ سے تعلق اور ان سے محبت کرنا. من يحب عبدا من احب عبدا لا يحبه الا لله، حدیث پاک کا جز ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو ایک شخص جو اللہ کے لیے ہی محبت کرتا ہے، اور کوئی غرض نہیں ہے اس سے، کوئی سفارش نہیں، کوئی مال کی وہ نہیں، حتیٰ کہ اس سے دنیا کے لیے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں سوا اللہ کی محبت میں، کہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. تو اس کی جو ہے یہ ایمان کی تکمیل ہو جائے گی، یہ کامل مومن ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے قیامت کے دن. تو سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا اہل اللہ کی صحبت ہے، اور دوا میں طاعت ہے، یعنی نیکیوں کا اہتمام، اعمال صالحہ کا اہتمام. اور اعمال صالحہ کے اہتمام میں گناہوں سے بچنا خود بخود آ گیا. یعنی اعمال صالحہ تبھی ہو سکتے ہیں جب اعمال بد سے بچے گا، یا تو اعمال صالحہ کرے گا یا اعمال بد کرے گا. تو جو اعمال جب تک اعمال بد سے نہیں بچے گا، اعمال صالح نہیں ممکن نہیں ہے. اعمال صالح کے لیے لازم شرط ہے کہ گناہوں سے بچے، اور اسباب گناہ سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ اسباب گناہ ہاتھ میں ہوں گے، موبائل ہے، کیبل ہے، اور کسی قسم کے بھی اسباب ہیں گناہ کے، دفتر ہے اس میں لڑکیاں کام کر رہی ہیں، یا اسٹور میں جا رہے ہیں وہاں لڑکیاں ہیں، ایسے ماحول میں جا رہے ہیں. اگر کوئی مال خریدنا ہے آپ جنرل اسٹور سے بھی خرید سکتے ہیں، وہاں تھوڑا سا چار پیسے مہنگا مل جائے گا بہت سے بہت، حالانکہ بلکہ اسٹوروں میں جلدی کام ہو جاتا ہے جنرل اسٹور میں، اور سپر اسٹور جانے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں، دو گھنٹے لگ جاتے ہیں، کبھی ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے. اور بڑا نقصان یہ ہے کہ وہاں نگاہ خراب ضرور ہوتی ہے، لڑکیاں بھرتی کر رکھی ہیں جگہ جگہ، اور خریدار جو ہیں ان میں بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، لڑکیاں بھی فوش لباس میں ہوتی ہیں. وہاں جا کر ایمان پہ ڈاکہ پڑ جاتا ہے، خرابی ہی خرابی ہے. دنیا میں حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ہم ایسے رہے یہاں کے ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہیں, یہاں جیسے تیسے زندگی گزار لو. فرماتے ہیں حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم, یہاں کے عیش کے لیے اتنا وقت ضائع کرنا, اتنا مال ضائع کرنا کہ بھئی ہمیں ذرا اور بڑھیا چیز مل جائے, ذرا اور اچھی چیز مل جائے, ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے اس کے مطابق ہمیں چیز ملے, تو اس کے لیے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیا, ایمان جل کے خاک ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی, ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے موجودہ مرشد ثالث, میرے محب, میرے محبوب مرشد قطب زماں عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب عظام اللہ ذلہم علینا, بھی یہی سب بزرگوں کا یہی سبق ہے. اور فرماتے ہیں کہ ایک بدنگاہی لاکھوں تہجد کا نور لے جاتی ہے, یعنی نظر پڑ گئی خراب, نظر خراب کر ڈالی تو عبادات کا نور جاتا رہا, جل کے خاک ہو گئے. اتنی محنت سے نور کمایا اور چند سیکنڈ کے اندر وہ خاک ہو گیا, یہ عقل مندی نہیں ہے. تو بہرحال دین کو مقدم کریں ہر معاملے میں, سنت کا طریقہ مقدم کریں, دیکھیں کہ ہم سنت پہ عمل کر رہیں گے اور اس سے یہ دنیا کا نقصان ہو رہا ہو تو دنیا کا نقصان برداشت کر لیں, لیکن دنیا کا نقصان برداشت کر لیں لیکن سنت پر عمل کریں, دین پر عمل کریں. اور بتا دیا کہ سنت پر عمل محض بیت الخلاء کی دعائیں یاد کر لینا یا محض کپڑا پہننے کی سنتیں ہیں, یہ سب سنتیں, ایک ایک سنت کروڑوں کا موتی ہے, لیکن یہ کامل نہیں ہو گئے ہیں, یہ تو ابتدا ہے. تو پورے پورے سنت کے مطابق اپنے آپ کو ہمیں ڈھالنا چاہیے, سر سے لے کر پیر تک ہمارا ہر جز ہر بال سنت کے مطابق ہو, اور یہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہ ہو. صاف ستھرا کپڑا پہنے, اللہ کے لیے پہنے, اللہ میرے اللہ خوش ہو جائے. ایک بزرگ نابینا تھے, وہ سرما لگا رہے تھے, تو ان کی بیوی نے ان کو کہا جل کے کہ کس کے لیے سرما لگا رہے ہو, تم تو نابینا ہو, تمہیں تو دکھائی بھی نہیں دیتا, کیا دیکھو گے تم اپنے آپ کو سرما لگا کے. تو وہ کہنے لگے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے, میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے, میں تو اللہ کے لیے لگا رہا ہوں, میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. تو یہ حالت ہونی چاہیے کہ جو کام ہم کریں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں, اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اسی میں ہے کہ ہم نبی کا ہر طریقہ اختیار کریں, چاہے وہ گفتگو ہو, چاہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو, چاہے ہمارا کھانا پینا ہو, چاہے ہماری نماز ہو, وضو ہو, نماز ہو, جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں, کوئی حرکت کر رہے ہیں, یہاں بیٹھے ہیں ابھی مثلا بیان ہو رہا ہے تو ہمارا بیان بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے, جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, جو بھی آیت پڑھی تو اس کے مطابق ہونا چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, تو ہمارا بیان بھی اسی اسلوب پہ ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تھے بالکل صاف صاف الفاظ میں ارشاد فرماتے تھے کہ ہر آدمی سمجھ لیتا, اور جو اہم مضمون ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تین تین بار فرماتے, اور اسی طرح سے آنے والوں کا بھی اکرام کرتے ہیں. مجلس کے آداب ہیں کہ جب مجلس میں کوئی شخص آئے تو اس کو ہل کر تھوڑی سی جگہ دے دو, کہ اگرچہ جگہ ہو بھی پھر بھی ہل جاؤ, تاکہ اس میں اس کا اکرام ہے, اس کی عزت ہے. اسی طرح کوئی کتنے برے اخلاق والا آدمی آتا تھا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے بہترین اخلاق سے پیش آتے تھے, یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ بد اخلاق آدمی ہے, اس کے ساتھ بالکل اخلاق کے ساتھ. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص آ رہا تھا تو آپ نے فرمایا جو شخص آ رہا ہے وہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے, بہت بد اخلاق آدمی ہے. تو جب وہ آیا تو آپ نے اس کے لیے چادر بچھائی اور اس کو اس پہ بٹھایا, اور جب بہت اخلاق سے پیش آئے, جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہ بہت بدترین آدمی ہے, بدترین اخلاق والا ہے, آپ نے تو اس کے ساتھ ایسا حسن اخلاق سے پیش آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو بد اخلاق ہے, لیکن مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بلند اخلاق عطا فرمایا, میں اپنے اخلاق سے نیچے نہیں. مفہوم ہے حدیث پاک کا. تو یہ ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں چند سنتیں کر لیں اور کی تو کر لیں, نہیں کہیں تو نہیں کی, یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ پوری توجہ کے ساتھ اپنے پورے دین کو سنوارنا چاہیے, اپنی پوری زندگی کو سنوارنا چاہیے. اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی اور یہی ہمارا مقصود زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہماری ہر کوتاہی کو معاف فرمائے. اب تک جتنی کوتاہیاں, جتنی غفلت, جتنے گناہ ہم نے کر ڈالے ہیں, اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے اور اپنی پوری پوری زندگی کو اپنی مرضی و منشا کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما. اور اے اللہ ہمیں اپنی محبت کاملہ اور اپنی معرفت کاملہ سے نواز دے بلا استحقاق اپنے فضل و رحمت سے. اللہ جب تک آج بھی مضمون پڑا اسی میں مواہب ربانیہ میں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت اور مشیت نہ ہو کوئی پاک نہیں ہو سکتا, کوئی اللہ والا نہیں بن سکتا. اختیاری کا حضرت نے دعا سکھلائی کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اختیاری کام ہم نے کر لیا کیونکہ آپ کا حکم ہے کہ ہماری محبت تمہیں چاہیے تو ہمارے محبت کرنے والوں سے تعلق کرو. تو اختیاری کام ہم نے کر لیا کیونکہ اللہ والوں, اللہ والے ان کی خانقاہ ہے, جو ہے وہ دروازہ ہے آپ کی تزکیہ نفس کا, اپنی تزکیہ نفس کا. تو اختیاری کام ہم نے کر لیا کہ ہم اپنے مربی یا مرشد کے پاس آ گئے. اب آپ کی, آپ اپنے فضل و رحمت اور مشیت کا معاملہ فرمائیے کیونکہ کوئی پیر کسی شخص کو ہدایت نہیں دے سکتا, کوئی پیغمبر اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. جو مگر جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو, منشا نہ, جب ہدایت دینے پر اللہ تعالیٰ آتے ہیں تو وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کیسے افعال کیے تھے, کیسے گناہ کے کام کیے تھے, لیکن ان کے مقدر میں ہدایت تھی, اللہ نے ان کو ہدایت دے دی اور پھر ان کی جو رسوائی ہو گئی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ کیا اور اس سے پہلے کی زندگی جیسی تھی, تو اس سے رسوائی تھی ان کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس رسوائی کو شرف اور عزت سے بدل دیا کہ ایمان لانے کے بعد پھر مسلمہ کذاب جو جھوٹا نبوت کا دعوی مدعی تھا اس کو قتل کرا دیا. تو کہتے ہیں کہ زمانہ جہالت میں میں نے سب سے برا کام کیا کہ حضرت حمزہ کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایمان لانے کے بعد میں نے سب سے بڑا یہ کام شرف و عزت کا کیا کہ یہ جھوٹے نبی کو میرے ہاتھ سے اللہ نے قتل کروا دیا. میں دل کے بھی دل کا اس کا یہ تلافی اللہ تعالیٰ نے کروا دی. تو اللہ تعالیٰ سے, اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا چاہا کہ ابو طالب کو ہدایت ہو جائے, خواجہ ابو طالب کو کلمہ پڑھ لیں, حتیٰ کہ کہا کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں, کیونکہ ان کو اپنے قبیلے کا خوف تھا, یہ بڑے سردار تھے, اس کا خوف تھا کہ میرے قبیلے والے کیا کہیں گے کہ بھتیجے کا دین اختیار کر لیا. اس وجہ سے وہ قبول نہیں کرتے تھے دین, حالانکہ محبت تو طبعی محبت بہت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن عقلی محبت نہیں تھی. نجات کے لیے عقلی محبت ضروری, ایمان لانا, اس کی تصدیق کرنا اور اس کے جو احکامات ہیں اس پر پورا پورا عمل کرنا. تو لیکن ہدایت اللہ کو منظور نہیں تھی, لہذا کفر پر موت ہوئی. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. ہمارے مرشد قطب زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دام اللہ ذلہم علینا بار بار یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ابو جہل سے بھی رشتہ تھا, ابو طالب سے بھی رشتہ تھا, لیکن ان کو ایمان نصیب نہ ہوا. اتنی بڑی ہستی کے ہوتے ہوئے ایمان نصیب, تو ایمان کتنی بڑی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے. ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے کفر پر, اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے ایمان والوں کے لیے جن کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے. اس لیے بھائی اس ایمان کی ہم قدر کریں. اللہ تعالیٰ کا صبح و شام بلکہ بار بار کروڑوں کروڑوں شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے مفت میں بغیر مانگے عطا فرما دیا. بہت ہی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ بڑی بڑی شخصیات کو ایمان نصیب نہ ہوا، لیکن اللہ نے ہم کو بلا استحقاق ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. تو یہ اس دولت کا اصل شکر یہی ہے کہ ہم تقویٰ سے رہیں، اللہ کی فرما برداری کریں. ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب رحمت برکاتہ ان کے ایسے پیارے پیارے عنوانات ہیں، ایسی پیاری تفاسیر قرآن پاک کی، اس قدر محبت کے ساتھ اور اس قدر شفقت کے ساتھ دین پیش کرتے ہیں، اس کی مثال ہم نے کہیں دیکھی نہیں. ایسے پیارے پیارے عنوان، یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، جو اللہ نے فرمایا ایمان والو، جو اے لوگو جو ایمان لے آئے. تو اس کا ترجمہ کبھی یوں فرمایا کہ اے لوگو جو مجھ سے تعلق رکھتے ہو، جو میرے تعلق والے ہو، اتقوا اللہ، کہ دیکھو ہمارا لحاظ رکھنا، ہمارا لحاظ رکھنا. اے لوگو جو جنہوں نے ہم سے تعلق کیا ہے، ہمارا لحاظ رکھنا. کیسی پیاری پیاری تعبیرات، محبت کے عنوانات. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے لوگو جو ہم سے تعلق رکھتے ہو، دیکھو ہم کو کثرت سے یاد کرنا، کثرت سے یاد کرنا، ہم کو محبت کے ساتھ عزت دین پیش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو پورے پورے دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی اپنی محبت کاملہ سے، اپنی معرفت کاملہ سے ہم سب کو سرفراز فرمائے، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے 100% نفرت پیدا فرما دیں، یقین دے دے کہ گناہ بہت بری چیز ہے. اللہ کو ناراض کرنا، اللہ سے غفلت برتنا بڑا جرم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ ہماری گزارشات کو قبول فرمائے، اور پورے پورے سنت کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الامي الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاء اللہ تعالیٰ بھی ہمارے مرشد کا قیام منگل کو عزت کی روانگی ہے. آپ لوگوں سے بھی میں دعا کی گزارش کرتا ہوں، میرے لیے اور تمام محبین کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مرشد کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو وقت رہ گیا ہے تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، پورے پورے استفادہ ہم حضرت سے کر لیں. حضرت تو بڑا گہرا سمندر ہے، ہر آدمی جو برتن لاتا ہے وہ اپنے برتن کے مطابق بھر لیتا ہے سمندر سے، سمندر تو کم نہیں ہوتا. اپنا برتن چھوٹا ہو، چھوٹا جو آدمی آتا ہے چھوٹے برتن والا، اس کو چھوٹا کم مال مل جاتا ہے، کم پانی ملتا ہے، جس کا بڑا برتن ہوتا ہے زیادہ بھر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو وسیع کر دے، کشادہ کر دے، اور زیادہ سے زیادہ حضرت والا کی دولت باطنی کو لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. بس تو اسی لیے آج چونکہ صبح کو رات بھر عموماً حضرت والا دعوت برکاتوں کو نیند نہیں آتی، اور دیر تک تو مجلس چلتی ہے، پھر اس کے بعد لیٹتے لیٹتے بھی کافی وقت ہو جاتا ہے، اور فجر کئی وقت ہو جاتا ہے. فجر پڑھ کے حضرت عموماً فجر کے بعد ہی آرام فرماتے ہیں، تو اس لیے دن میں حضرت کا کوئی مجلس کا معمول یہاں نہیں ہے. وہاں بنگلہ دیش میں تو ہمیں معلوم نہیں حضرت سوتے بھی ہیں، آرام بھی فرماتے ہیں کہ نہیں، یہی سنتے رہتے ہیں، صبح سے شام تک مصروفیت ہے، رات بھر جاگتے ہیں، اور فجر کے بعد معلوم نہیں کچھ دیر آرام فرماتے ہیں. یہاں تو یہی سلسلہ ہے کہ ظہر کے بعد ہی جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو اس لیے ہماری رات کی مجالس ملتوی ہیں منگل تک. پھر انشاءاللہ بدھ کے دن سے، چونکہ صبح کا وقت آرام کا معمول ہے، اس لیے میں یہاں آ گیا دوست احباب کے لیے، تو وہاں تو مشکل ہے کہ وہاں تو ماشاءاللہ لوگوں کا ایک ہجوم ہزاروں آدمیوں کا ہے، ہر ایک کی ملاقات ممکن نہیں ہے، لیکن طلب کے مطابق اللہ تعالیٰ معاملہ فرماتے ہیں. جیسی طلب ہوتی ہے دینے والے اللہ کی ذات ہیں، تو مرشد سے ملنا، ان سے تعلق کرنا، سب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ہمیں عطا فرما دیں. تو اگر ملاقات نہ بھی ہو, ایک نظر بھی ہم ان کو دیکھ لیں یا تو وہ ہم کو دیکھ لیں سبحان اللہ, نہیں تو ہم ان کو دیکھ لیں تو بڑی دونوں جہان کی دولت سے کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھرپور استفادے کی توفیق نصیب فرمائے, جس سے ہو سکے زیادہ سے زیادہ وقت وہاں گزارے, عرفت الصالکین میں جو حضرت فیروز صاحب دامت برکاتہم کے خانقاہ ہے, وہیں پر حضرت کا قیام بھی ہے, وہاں پر جو ہے زیادہ سے زیادہ شرکت کریں. عموماً جو ہے وہ مغرب بعد یا عشاء کے بعد, یعنی مغرب بعد بھی ہو جاتا ہے بیان, عشاء بعد بھی ہو جاتا ہے, لیکن عشاء بعد تو ہوتا ہی ہے. تو کل بھی, آج بھی امید ہے, کل بھی ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر منگل کے دن حضرت کی روانگی ہے, تو اس کے بعد بدھ کے دن سے پھر ان شاء اللہ ہماری مجالس معمول پہ آ جائیں گی. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.